देखिए सवाल बार बार आते हैं, जवाब बार 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 दिए فهنا من جواز وجوب قيام اللازم لازم وجوب قيام. میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب فطرت کا روشن ترین کلمہ اللہ، ہم اس کلمے کے معنی کی جستجو کیے بغیر اپنا سفر وجودی مکمل نہیں کر سکتے. تعلیمی نقطہ نظر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر معرفت باری تعالی حاصل کرنا واجب کیوں ہے؟ کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ معرفت حق معرفت باری تعالی حاصل کرنا واجب ہے؟ اس کا جو مکتبی جواب دیا جاتا رہا ہے وہ بھی دھیان کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آگے پڑھوں. عقل تو ہر انسان کے پاس ہے، یقین کیجئے جو بے عقل ہیں وہ بھی اپنے کو بے عقل ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں کلاسی کی تمام علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، یہ عقل عمومی، وہ کامن سینس، وہ عقل عمومی جو سب کے پاس ہے اس کے مطابق ہے. اللہ کی معرفت حاصل کیوں کریں، واجب کیوں ہے؟ دین کو ہم اختیار کیوں کریں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کسی نقصان کا احتمال بھی ہو تو عقل کہتی ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تو فطری طور پر ہر ایک میں پایا جاتا ہے. آپ کے پاس مال و دولت کم ہو یا زیادہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے محل میں روز چوری ہوتی ہے، خدا نہ خاصا کہیں کتا کہیں ہو گئی روز نہیں ہوتی. لیکن کیا آپ رات میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے ہیں؟ کیوں نہیں دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے؟ ایک احتمال ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا تو بلا سبب ہی چور آ سکتا ہے. چوری کا احتمال یقین نہیں ہے، 100% یقین نہیں ہے، لیکن احتمال بھی اگر ہے کہ چوری ہو سکتی ہے تو دروازہ گھر کا کھلا چھوڑیں گے؟ اسی طرح زندگی میں بہت سی مثالیں، سینکڑوں مثالیں مل جا سکتی ہیں کہ اگر عقل انسانی احتمال دے ضرر کا، نقصان کا، یہ مکتبی بحث ہے، صرف دھیانی کے طور پہ عرض کروں. اگر ضرر کا احتمال ہے، نقصان کا احتمال ہے، تو اس احتمال سے بچنے، اس نقصان سے بچنے کی کوشش. احتمال ضرر کے مقابلے میں اس محتمل ضرر سے بچنے کی انسان کوشش یقینی کرتا ہے، کوشش یقینی کرتا ہے. اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک 124,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء اور اولیاء اور جانے کتنے دانشور اور عقل مند اور با اخلاق اور دیانت دار انسان گزرے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، عالم ہے، اس عالم کے بعد بھی عالم ہے، اس موت کے بعد زندگی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اچھے کام اس کا وہاں انعام ملے گا، برے کام کریں گے تو وہاں سزا ملے گی. اگر سزا کا احتمال ہے، احتمال ہے، ابھی یقین رہنے دیں، آخرت پر یقین رہنے دیں. یقین اہل دین کا سرمایہ ہے، بندگان حق کی قوت ہے, یقین بندگان حق کی زرہ ہے, یقین بندگان حق کا اسلحہ ہے, یقین ان کا سرمایہ. عام انسان جو خدا شناس نہیں ہے, جو اپنی عقل پر نازا ہے, اس کا حظ و حصہ احتمال ضرر ہے. احتمال تو ہے, یہ احتمال ضرر کہ بھائی مرنے کے بعد اگر واقع جہنم ہے, اگر واقع جہنم ہے اور ہم نے جنت و جہنم کا خیال رکھ کر کام یہاں نہیں کیا تو اس وقت کیا احتمال تو ہے. اس احتمال اگر عقل احتمال رکھتی ہے, احتمال دیتی ہے کہ بھائی یہ ممکن ہے ایسا ہو تو اس ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں بھی نقل کی گئی ہے, روایات میں آئی ہے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مناظروں میں بیان کروایا. کہتے ہیں کہ مرتبہ حج میں جب غفیر مجمع حاجیوں کا تھا اور وہاں ایک شخص جو اپنے وقت کا بڑا دانشور تھا اور اہل یقین میں سے نہیں تھا, اس نے اپنے ہی جیسے دوسرے شخص کو دیکھا جسے اپنے علم پر, اپنی دانش پر, اپنے تفکر پر ناز تھا, عبداللہ ابن مقفع. اس نے ابن ابی العوجا سے کہا کہ بھیڑ دیکھ رہے ہو کعبے کی جو طواف کر رہی ہے, پوری بھیڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہ دیکھو گوشے میں جو ایک شخص بیٹھا ہے وہ تنہا امت ہے. یہ ترجمانی میری. اس نے کہا بس وہ ایک شخص ہے جس سے تم گفتگو کر سکتے ہو. پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور دادی حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد.
اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے؟
روایت کی ضرورت ہے، کسی حدیث کی ضرورت ہے، کسی دین و مذہب کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کی عقل یہ کہتی ہے، عقل انسانی اور ضمیر انسانی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خود وجود ایک نعمت ہے. میں یہ اپنا وجود کہاں سے لایا؟ کسی بازار سے خرید لیا ہے؟ تو قیمت بھی تو دی ہے میں نے. میں کہاں سے یہ وجود مجھے کس نے عطا کیا؟ اور بطور خاص انسان عبرت حاصل کرے، انسان کے انسانی مولود کو دیکھے، نو مولود وہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا نہیں حاصل کر سکتا، اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا. کس نے اس بچے کے لیے غذا فراہم کی؟ کس نے ماں کے دل میں ممتا رکھی؟ کس نے ماں کے سینے میں غذا رکھی؟ اور بنا والا یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے، بڑے آپ ہو گئے ماشاء اللہ. زمین کے سینے میں آپ کی غذا کس نے سونپی؟ جیسے ماں کے سینے میں بچے کی غذا ہے، ویسے اس مادر آج مادر گیتی اس زمین کے سینے میں آپ کی غذا موجود ہے. چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں تو زمین سے، گندم رویدہ ہوتا ہے تو زمین سے، حیوانات کی غذا رویدہ ہوتی ہے تو زمین سے. آپ کو یہ زمین سے جو غذائیں فراہم ہو رہی ہیں کس نے ولیت کر دی؟ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کس نے کی؟ بنیادی ضرورتیں. آپ نے تو غیر ضروری ضرورتیں بنا کر مشکلات ایجاد کی ہیں. جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں وہ کسی نے فراہم کی ہیں، تو فراہم کرنے والے کا شکریہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں اور ایسے ہی بچوں کو یاد رکھیں گے. آپ لوگ تو سمجھ گئے، یہ بابا ہو گئی سمجھ گئے. بابا کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سمجھ گئے اور دوسرے یہ کہ آپ کی بات آپ کو واپس کر. بابا چلا بس یہ بابا کے پاس حق ادا ہو گیا. پر کسی دن میں آیا اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترا اور میں نے اپنے دور پر کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. اب ایئرپورٹ پہ اترا تو دیکھا کہ صاحب میرے استقبال کے لیے لوگ موجود ہیں، کرایہ بتایا، باہر نکلے دیکھا کار موجود ہے، سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں، حفاظت کے لوگ موجود ہیں، ٹھہرنے کا انتظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، آپ نے تمہیں تشریف کریں، اب یہ بتائیں گے کہ کسی نے ہم کو بھیجا ہے. ان کو آپ کے آنے کا علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہاں آپ کے لیے ضرورت کی کیا چیزیں ہیں، انہوں نے سب پوری کر دی. اب بتائیے جن صاحب نے بھی میرے آنے کی یہاں تمام ضرورتیں پوری کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا یا نہیں؟ اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھوں گا، ایک ایک سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ بتائیے کون صاحب ہیں. اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا جب تک ایک انتظام کرنے والا ایسا بزرگوار ہے اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا محرم میں جب آتے ہیں وہ تو نجم الحسن جعفری کا در کیسا ہے، لیکن اب محرم کے علاوہ آ رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ایسا امکان ہے محرم کے علاوہ آ رہے ہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں، پتا نہیں کس لیے آ رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ادھوری مکمل مثال نہیں ہے. مجھے معلوم ہو گیا ہے, مجھے معلوم ہے جو آ رہے ہیں, اور یہ ان کی نادانی ہے. امام پر گئے شہر میں چلے آ رہے ہیں جہاں امن و عافیت کا کوئی. آگے جملہ پورا نہیں کروں گا. یہ نادانی ہے, چلے آ رہے ہیں, تم لوگ جاؤ ان کا انتظام ٹھہرنے کا بھی کر دو, کھانے کا بھی کر دو, سیکورٹی کا بھی کر دو, ہر انتظام ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک, آنے سے لے کے جانے تک کا ہر انتظام. اور دیکھو کہنا نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو کہا ہے, بتانا نہیں, چپ رہنا, تم ان کی خدمت کرتے رہنا, جو وہ چاہیں وہ ہوتا رہنا, خاموش رہنا, تم نہیں کہنا. اب میرا ضمیر ایک ایک سے پوچھے گا, بل یہ بتا دو سچ میں یہ تم کو کس نے بھیجا. جب تک ہر ایک سے پوچھ نہ لوں تسلی نہیں ہوگی, تسکین نہیں ہوگی, ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جب معلوم ہو جائے گا تو شکریہ ادا کروں گا. نہیں معلوم ہوگا تب بھی دل میں جذبہ تشکر ہوگا. تب بھی اتنا جذبہ ضرور ہوگا, کاش معلوم ہو جاتا کہ کون ہے تو میں شکریہ تو ادا کرتا. نشانی کو پڑھے, ہر نشانی سے مکالمہ کرے, زمینوں سے مکالمہ کرے, آسمانوں سے مکالمہ کرے, ستاروں سے مکالمہ کرے, سیاروں سے مکالمہ کرے, تمام موجودات سے مکالمہ کرے, اور کہے بتاؤ تم کو ہماری خدمت پر کس نے مامور کیا ہے. اے سورج بتا تجھے ہمارے لیے کس نے مسخر کیا, اے چاند بتا تجھ کو ہمارے لیے کس نے مسخر کیا, ہواؤ بتاؤ تمہیں ہمارے لیے سبب زندگی کس نے,
زندہ ہیں ابھی,
میں نے خود ان کا انٹرویو سنا، انہوں نے کہیں یہ بات کہہ دی تھی، مورفولوجی کے بہت ماہر اور نامور سائنٹسٹ ہیں، 17-18 سال تک سائنس کی دنیا میں انہوں نے بہت نیک نامی کمائی اور سب اول کے سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے اور ظاہر ہیں، لیکن اب سائنس برادری نے ان کو اپنی برادری سے نکال دیا، کیوں؟ صرف ایک جملہ کہنے پر۔ انہوں نے کہیں اپنے لیکچر میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے ہم لوگ مارفولوجی پہ کام کر رہے ہیں، جینیٹکس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کسی شے کی آخری شکل و صورت کیا ہوگی اور اس شکل و صورت سے کیا فوائد وابستہ ہوں گے، یہ ڈٹرمن کرنے والی کوئی اور ہی ذات ہے۔ ایک سادہ سا معصومانہ اعتراف تھا، ایک سادہ سا اعتراف تھا، فطری اعتراف۔ سائنس برادری نے کہا کہ یہ تو ہیریٹک ہو گئے، دفیانوسی ہو گئے، یہ کیا باتیں کرنے لگے خدا کی۔ وہی آیت یاد کیجیے گا، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ یہ ڈٹرمن کرنے والی ذات کوئی اور ہے، سب کے سب کہنے لگے ہم سائنسداں ہیں، ہمارے سامنے خدا کا ذکر کرتے ہو، سائنسداں کے سامنے خدا کا ذکر، یہ سائنسداں کا تکبر۔ اس شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ برادری نے ان کو برادری سے باہر کر دیا۔ اب انہوں نے دوسرے انٹرویو میں کہا، بتائیے اپنی گردن کا، دیکھو بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے، ابھی ہماری سروس کے کئی سال باقی تھے، ممکن تھا کہ ہمیں ہماری ڈسکوریز پر نوبل پرائز بھی مل جاتا اور سب کچھ ہوتا، لیکن یہ سب غلط ہو گیا اس لیے کہ ہم نے آفیشلی خدا کا اعتراف کر۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو تھینک گاڈ کہتے ہیں، لیکن آفیشلی اعتراف نہیں کرتے، دل میں خدا ہے، زبان سے انکار ہے، دل میں خدا ہے، زبان سے انکار ہے۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سب وہی کہتے ہیں جو میں نے بھی کہا ہے، لیکن میں نے ذرا پہلے کہہ دیا، بے موقع کہہ دیا، بے محل کہہ دیا، اس لیے مجھے سائنس کی برادری سے نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر روبرٹ شیلڈریک کا یہ بیان ہے، موجود ہے۔ تو صورتحال یہ کہ کوئی مصلحتن بندگی کرتا ہے، کوئی مصلحتن انکار، توجہ ہے۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ماضی کی تاریخ اگر جائزہ لیا جائے، علم تاریخ کو اگر قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کیا جائے کہ کس نے واقعا اللہ کا کلمہ پڑھا اور کس نے مصلحت، یہ دریافت کرنا بھی ضروری ہے، غیر ضروری نہیں، کیونکہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو توحید کی، جس نے مصلحتن پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو اپنی مصلحت کی۔ اب یہاں پر ایک مقدمہ جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور بعد کی بعض مجلسوں میں نے صرف اشارہ کیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل، ایک چھوٹی سی مثال عرض میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک اسلامی علوم قرآن مجید کی روشنی میں مکمل طور پر مرتب نہیں، توجہ رکھیے گا، کیا ایک صلوات پڑھ دیجیے، روشنی میں مرتب نہیں ہوئے۔ بڑا کام ہے جو بھی کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تاریخ کی روشنی میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں. جو خود تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں, اور اس تاریخ کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونا چاہیے اس کے برابر. اگر ایمان ہے کہ یہ وٹ یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور اس میں ایک حرف بھی نعوذ باللہ حرف باطل نہیں ہے, اس نے ماضی کے لیے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے, مستقبل کے لیے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے. تو پھر ہمیں تاریخ کو قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کرنا چاہیے. میں دست عدد جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اور یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں بس گرہ میں باندھ لیجیے گا, بہت کام ہے. ایک اور سلوات.
دلاروں ایک مسئلے کی طرف, اور یہ مسئلہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا.
جو چیز مشہور ہے، معروف ہے اور تقریباً مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نو جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت ہے.
باقی تمام جنگوں میں رسول کی رحمت یا حیبت کارگر رہی ہے. بار بار 80-82 جنگوں میں 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جس میں عمرتی ہوئی, باقی سب میں یا رسول کا اخلاق کام آیا یا رسول کا استدلال کام آیا یا رسول کی رحمت کام آئی. محمد اور آل محمد نام ہی ان ہستیوں کا ہے جو تلوار کی دھار کو اخلاق کی چوٹ سے موڑ دیتے ہیں.
اور جنگ سر ہو جاتی.
ये नौ जंगें जिन में रही हुई है, इनमें कितनी हुई होगी? नौ जंगें भी बड़ी बड़ी जंगें आप समझ रहे हैं, कितनी हुई होगी? कुछ अंदाजा है? मैं बयान करूंगा तो आपको हैरत होगी। तारीख के मुबालिगों को अगर शुमार करें तो ज्यादा से ज्यादा तमाम जंगों में मुबालिगों और गलत रिपोर्ट जो बढ़ा चढ़ा कर दुश्मनों ने लिखी है कि मोहम्मद ने इतनी जाने ले ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन तमाम रिपोर्ट्स को अगर शुमार कीजिए तब भी 1500 कितने 1500। और अगर तहकीक के साथ सच्ची तारीख तक पहुंचने की कोशिश कीजिए तो जानिबैन के अर्थ कर रहा हूं मुसलमान शुहदा और गैर मुस्लिम मक्तूली, जानिबैन के मक्तूली की तादाद 400 से तजावुज नहीं करती। क्या मुझे अंदाजा है कि ये टीवी पे गुफ्तगू जा रही है और दूर तक जा रही है और देर तक रहेगी, हवालों का जिम्मेदार मैं हूं। तहकीक करने वाले अगर कहीं हवाला ना पाए तो रुजू कर ले, हवालों का जिम्मेदार, हवालों की जिम्मेदारी मेरी है। अब फिर अंदाजा कीजिए कि कैसा मुअज्जज़ा है वो वजूद, वो नबी रहमत के तकरीबन 80-84 जंगों में कुल मक्तूली की तादाद 400 से कम, पूरी 400 भी नहीं। अब अगर तारीख ये पढ़ी जाए और दोहराई जाती रहे तो क्या किसी में हिम्मत है कि ये कहे कि इस्लाम पर जो बजोर शमशीर फैला है? तवज्जो है, वक्त गुजर गया और आज तबीयत बयान में बार बार रुकावट पैदा कर रही है। देखिए इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, सलावत साथियों का آج آپ سب لوگ جائیے گا اور قرآن پاک کی، قرآن مجید کی وہ سورہ جس کا نام ہے سورہ مبارکہ حجرات، اسے نکال کے یہ آیت پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے اسرار سے بردر بشاری ہے، قرآن مجید ہے، یہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، مورخ کا بیان نہیں ہے۔ قالت العرب آمنا، اگر یہ آیت سامنے نہ ہو، اسے اوجھل ہو جائے نگاہوں سے، تو میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخ کا۔ بتائیے تاریخ قرآن کی مجید، قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کی جائے تو کیا ہوگی، اور قرآن کو نظر انداز کر کے مرتب کی جائے تو کیا ہوگی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سامنے بتایا
کہ 84 جنگیں ہوئی لیکن مرے تو کتنے؟ 400. وہ سب مکے والے نہیں تھے. سورہ یاسین نازل ہوا مکے میں, بالکل مقدری انداز سے سوچئے گا. اچھا, جو مر گئے اپنی موت وہ 2, 4, 10, 20 ہے نا, 100 مانے نہیں تھے. مکے کی کل آبادی کتنی رہی ہوگی اس زمانے میں؟ ہزاروں میں تو ہوگی, 2,000, 3,000, 4,000 تو ہوں گے نا. اگر 4,000 لوگوں میں 400-500 لوگ مر گئے اور قتل ہو گئے اور باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے, تو آپ کیا کہیں گے, اکثریت ایمان لے آئی یا نہیں؟ اکثریت ایمان لے آئی, اکثر مسلمانوں میں, بلکہ سب کے سب مسلمانوں میں, فتح مکہ کے بعد سب کے سب مسلمانوں میں, یہی ہماری تاریخ ہے نا. اور مسلمان ہو گئے کا فرجن ایک ہے اور دوسرا ہے سب کے سب ایمان لے آئے, ٹھیک ہے نا, یہی کہتے ہیں نا. بالکل مقتدی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. سورہ یاسین پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. سورہ یاسین کی آیت کہتی ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے. قرآن کی آیت کہیے ان پر ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے, ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اکثر ہوں, لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. لا یؤمنون, خدا کہہ رہا ہے لا یؤمنون. اکثر ایمان نہیں لائیں گے. ہمارا موقف کہتا ہے سب ایمان لے آئے.
ان تمام علوم کی
تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. کبھی زندگی نے وفا کی تو اس نقطۂ نظر سے سورہ یاسین کی تفسیر صرف ایک آیت پہ غور کر لیجیے. دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے اور پہچاننا ضروری ہے. یعنی چہروں کا پہچاننا ضروری ہے یا نہیں کہ کون مومن ہے کون مسلم. ہمارا علم کلام مسلمان علم کلام مسلمان علم اخلاق مسلمان محدثین کہتے ہیں کہ سنیے آپ اپنی زبان بند رکھیے گا. آپ سب کو کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا احترام کیجیے برابر سے. جس نے رسول کو دیکھ لیا رسول کی زندگی میں ایمان لیا یا کلمہ پڑھ لیا وہ سب ہمارے لیے محترم ہے. اور قرآن مجید روکتا کیوں ہے ٹوکتا کیوں ہے؟ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے مالت اعراب آمنا یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ تو منو کہیے تو ایمان نہیں لائے. اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, نہ کسی ہسٹری کو کوٹ کیا ہے اور نہ کسی حدیث کو کوٹ کیا ہے, نہ صحیح نہ ضعیف. صرف قرآن کے دو مقامات, ایک سورہ یاسین قلب قرآن سورہ یاسین کی آیت ہے اور ایک سورہ حجرات کی آیت ہے. ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیں تو صدر اسلام کی تاریخ کی گتھیاں سلگ جاتی ہیں. اور میں سب ایک جملہ کہوں گا, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے صاف صاف کہ تم ایمان نہیں لائے, ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اس کے معنی یہ ہے کہ تم صرف مجبوراً مسلمان ہو گئے ہو. جو کام انسان مجبوراً کرتا ہے جب مجبوری سامنے نہیں رہتی تو پلٹ جاتا ہے.
محرم
छोटा सा लश्कर है, इस लश्कर में इस काफिले में कौन कौन हस्तियां है, बस अब ताकत नहीं है दोस्त के, कम कम आप मातम कहां अदा करेंगे। एक वो हस्ती है जिसका नाम है आलिया अखबार, मैदान कर्बला में भेजा है तो खुदा को गवाह करके कहा हुसैन आगा हुसैन थे। जब कर्बला में सुल्ह की तमाम तस्वीरें खत्म हो गई और जंग को जंग से कोई मफर बाकी न रहा, तो फिर आगा ने ये तय किया कि सबसे पहले मैदान में मैं अपनी बेटी अली अकबर को, ये सुन के आसाम कबाब गए, कैसे मुमकिन है कि हम बाकी रहे और आपका बेटा रसूल, आपका बेटा वो बेटा जो शबी है रसूल है वो बेटा
किसी के लिए।
کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے، قربانی پیش کرنے والا پیچھے. علی اکبر حسین کی خاص قربانی کا نام. علی اکبر میدان کی طرف گئے اور حسین پھر آ کر در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے. پڑھا نہیں جا رہا لیکن تو یہ جملے عرض کروں. حسین جب کھڑے